بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ حامیم سجدہ ہماری شروع ہو رہی ہے اور سورہ مومن یہ الحمدللہ پوری ہو گئی تھی دو تین ہفتے پہلے، جس میں 85 کے قریب آیات تھی. اب یہ سورہ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے، اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. یہ حامیم سجدہ، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حامیم سے شروع فرمایا. ان کو آل حامیم یا حوامیم بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کے جو سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ قریش ہیں، یعنی قریش عرب کے جو قریش تھے وہ اس کے مخاطب ہیں، جن کے سامنے یہ قرآن کریم نازل ہوا اور قریشیوں کی زبان میں نازل ہوا، سامنے بھی نازل ہوا زبان میں بھی نازل ہوا. انہوں نے قرآن پاک کے اعجاز کا بھی مشاہدہ کیا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھے. آپ کے ہاتھ پر دیکھا کہ یہ معجزہ ظاہر ہوا، شق قمر کا معجزہ ظاہر ہوا، اور آپ معراج پر تشریف لے گئے اس کا معجزہ ظاہر ہوا، اور بھی بے شمار معجزات ظاہر ہوئے. اور قرآن پاک کو سن کر بھی ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قرآن پاک یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی. سب کچھ سمجھتے تھے، اہل لسان تھے نا، جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کیا اور قرآن کریم کو سننا تک بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ نصیحتوں کے جواب میں یہ جملہ کہہ بیٹھے کہ نہ ہماری بات آپ کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آتی، اور نہ ہمارے کان آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہمارے دل آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ڈبل پردے حائل ہیں، ہم نہیں سن سکتے آپ کی باتوں کو، بس آپ اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے. یعنی یہاں تک جملہ کہہ دیا کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہ نبی برحق ہیں، بات غلط نہیں کہہ رہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ جو بات آپ کہتے ہو آپ جانو، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے، نہ ہم آپ کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں، نہ آپ ہماری بات کو سنتے سمجھتے ہو، بس آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں. قرآن کریم کی جو ابتدائی پانچ آیتیں ہیں جو اب ہم نے پڑھی ہیں اس میں انہی باتوں کا بیان ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی خصوصیت سے اس کا اظہار کیا کہ قرآن عربی زبان میں تمہاری وجہ سے نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگ قرآن پاک کو سمجھو اور اس کے مضامین سمجھ میں دشواری نہ ہو. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تین صفات بیان کی ان آیتوں میں جو ہم نے پڑھی. قرآن کریم کی تین صفات بیان کی. نمبر ایک صفت یہ بیان کی فصلت آیاتو کہ قرآن پاک کی یہ آیتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. یعنی تفصیل سے بیان کرنے کا مطلب یہ کہ مضامین بھی کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور کہیں ایک ہی مضمون کو ایک جگہ بیان کر دیا کہیں الگ الگ بیان کیا لیکن بات بڑی واضح ہو گئی. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے. یہ فرمان فصلت آیات بڑے احکامات قرآن پاک کے واضح ہیں. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں احکامات بھی ہیں, واقعات بھی ہیں, عقائد بھی ہیں, اہل باطل کا باطل خیالات کا بیان بھی ہے, ان کا رد بھی ہے, احکامات کا بھی بیان ہے, ہر چیز آ گئی. کوئی چیز قرآن کریم میں اللہ نے چھوڑی نہیں. مختلف مضامین کو الگ الگ بھی بیان کیا, ہر مضمون کو مثالوں سے بھی واضح کیا. دوسری اور تیسری جو صفت قرآن کریم کے بیان کی کہ قرآن کریم بشیر ہے. تیسری صفت یہ بیان کی کہ قرآن کریم نذیر ہے. بشیر کے معنی آتے ہیں خوشخبری دینے والا, کہ قرآن کریم جو ہے یہ خوشخبری دینے والا ہے. خوشخبری کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو انسان قرآن پاک پر عمل کرے گا اللہ ان کو کن نعمتوں سے نوازیں گے, اس میں اس کا بیان ہے. اور نذیر بھی ہے. نذیر کے معنی ہے کہ قرآن ڈرانے والا ہے, ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو لوگ کے قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے, احادیث پر عمل نہیں کرتے, شریعت پر عمل نہیں کرتے. قرآن ان کو ڈراتا بھی ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے اگر اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تو پھر آخرت کی مصیبت کا شکار ہو گئے. دنیا میں تو مزے لگے ہوئے ہیں, جو دل چاہے کر لو, لیکن ان ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو آخرت میں حساب دینا ہوگا. اس لیے قرآن کریم کی ان صفات کو بیان کیا اور ان سب صفتوں کو, تین صفتوں کو بیان کیا. فصلت آیاتو, بشیر, نذیر, یہ تین صفتیں بیان کر کے فرمایا کہ یہ کہ قرآن جو ہے اس قوم کے لیے ہے, کہ قرآن جو ہے صاف اور واضح بشیر اور نذیر پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنے کا ارادہ کرے. دیکھو ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں نا, کبھی کوئی آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہو, جھگڑا ہو رہا ہو, اگر ہم معاملے کو سلجھانے بیٹھے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, اور اگر ہم یہ طے کر کے بیٹھے کہ ہمیں کسی کی سننی نہیں ہے, اپنی بات پہ ہٹنا ہے, تو رویہ کچھ اور ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اگر ہم اور آپ معاملے کو سمجھنے بیٹھے تو انداز اور ہے, اور اگر یہ سوچ کر بیٹھے بس خانہ پوری کرنی, بغیر اپنی بات پر اڑے رہنا ہے, بھائی پیچھے نہیں ہٹنا اپنی بات سے, تو لاکھ دلیلیں کوئی دے دے, لاکھ سر پٹخ لے, کتنا فصیح و بلیغ بولنے والا کیوں نہ ہو, وہ اپنی ہمت ہار جائے. یہاں قرآن کریم فرماتے کہ لئے قومی یعلمون, یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بشیر ہے, ان کے لیے نذیر ہے, ان کے لیے ہدایت ہے جو سننے کا سیکھنے کا ارادہ کرے. جو طے کر کے بیٹھ گئے کہ ہمیں اللہ کی ماننی نہیں ہے, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کی نہیں سننی ہمیں, بس جو ہم نے طے کر لیا, جس بات پر ہم جمے ہوئے ہیں اڑے ہوئے اسی پہ اڑے رہے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام میں دونوں کی طرح کی چنانچہ قریشیوں میں دونوں طرح کی مثالیں آ گئیں عرب قوم میں. کچھ تو صحابی بن گئے, ایمان قبول کر لیا, نوازے گئے, آج ان کو دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے, انتقال کیے ہوئے, آج ان کو صدیاں بیت گئیں, 1400 سال بیت گئے, آج بھی ان کا نام زندہ اور جاوید ہے. تمام صحابہ کرام, حضرت ابو بکر کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے نام آج تک رکھتے ہیں, حضرت عمر کے نام پر, حضرت عثمان غنی کے نام پر, حضرت حضرت علی مرتضیٰ کے نام پر رضی اللہ عنہ اجمعین. اپنا نسب ہم لوگ بتاتے ہیں کہ جی یہ صدیقی ہے، یہ فاروقی ہے، یہ عثمانی ہے، یہ علوی ہے، یہ انصاری ہے. اتنا زندہ و جاوید نام، اللہ کی مانی اللہ نے ان کو زندہ و جاوید فرمایا. اور دوسرا طبقہ وہ تھا، وہ بھی بڑے بڑے رؤسا تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، بڑے بڑے نام ہیں، مال و دولت بھی ہے، بڑے بڑے سردار بھی ہیں، لیکن اپنی بات پر اڑے رہے، اپنے کفر پر اڑے رہے، مرے تو امر ہو گئے. آج کوئی نام بھی نہیں جانتا ہوں، کوئی نہیں پسند کرتا کہ اس کے نام پر اپنا نام رکھے. آپ نے کسی نے سنا کہ کوئی ابو جہل اپنا بچے کا نام رکھ لے؟ پناہ مانگتے ہیں کہ یہ نام نہ آ جائے، کہ زبان پہ بھی نہ آ جائے نام. ابو لہب نام کوئی رکھ لے؟ کوئی تیار نہیں. جو کچھ تھا انہوں نے اس کو اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال نہیں کیا، تو وقتی طور پر سب کچھ شان و شوکت تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو، فنا ہو. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قومی یعلمون، یہ قرآن ان کے لیے بشیر ہے، ان کے لیے نذیر ہے، ان کے لیے راہ ہدایت ہے. جو سمجھنے کا تو ارادہ کریں، سننا تو چاہیں. اگر کوئی سننا ہی نہیں چاہے انسان، اس کو آپ کیا سمجھا سکتے ہو؟ حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مطلب اور معنی جانتا نہیں. اسی لیے حامیم، جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں حامیم، عین سین قاف، حامیم، تو اس کے آگے تمام حضرات مفسرین ترجمہ لکھتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو اس کا مطلب پتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا مطلب پتا نہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک نازل کرنا ہے، اتارا ہوا ہے اللہ تعالی کی جانب سے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی. کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب وہ ہے، قرآن کریم وہ کتاب ہے. فصلت آیاتہ، جس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا، جس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی زبان میں ہے. تفصیل سے بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے مطالب واضح ہیں، جب آپ مطلب پڑھنے بیٹھو تو آپ کو اس کا مطلب ترجمہ صاف واضح ہوتا ہے. اور پھر اس کے شارح، قرآن پاک کے مطلب بیان کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کی تشریح ہے. کوئی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت فرما دی. جیسے اقیم الصلاۃ ہے، نماز پڑھو، اب کیسے پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھو، کس طرح پڑھو، ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کتاب الفصلت آیات، یہ کتاب، اس کی تفصیل سے ساتھ اس کی آیات کو بیان کیا گیا. قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ وہاں کے لوگ اچھی طرح اس کو پڑھ سکیں. لقومی یعلمون، اس قوم کے لیے ہے. لقومی یعلمون، اس قوم کے لیے جو سمجھنے کا ارادہ کرتے، ان کے لیے ہدایت. بشیر و نذیرہ، یہ قرآن بشیر بھی ہے، یہ قرآن نذیر بھی ہے. بشیر، خوشخبری دینے والا، ان لوگوں کو خوشخبری دینے والا جو لوگ کے اللہ کی ہدایات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرے، ان کے لیے خوشخبری. نذیرہ، جو لوگ راہ سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، ان کو ڈراتا بھی ہے کہ دیکھو تم نے اگر اللہ کی بات نہ مانی تو آخرت میں تمہارے ساتھ مصیبت اور مسائل کا شکار ہوگے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا. اعراض کرنے کے معنی آتے ہیں منہ پھیرا قرآن پاک سے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر نے ان سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، مانی نہیں اللہ کی بات، مانی نہیں قرآن کی بات. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، چنانچہ وہ سنتے نہیں ہیں. سننے کا مطلب یہ کہ وہ تو سن رہے ہیں لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے سنتے نہیں. وقالوا، اور انہوں نے یوں کہا، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل تو پردوں میں ہیں. قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل تو پردوں میں ہیں. مما تدعونا الیہ، جس کی طرف آپ ہم کو دعوت دیتے ہو، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو، اس کے حوالے سے تو ہمارے دل کیا ہیں، وہ پردوں میں ہیں. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے. ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے. فعمل، آپ اپنا کام کیجئے. اننا عاملون، ہم اپنا کام کرتے ہیں. سیدھی سی بات کر دی کہ بھائی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو جو قرآن پاک ہمیں سناتے ہو ہم نے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آتی اور آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے، آپ ہماری نہیں سمجھتے ہم آپ کی نہیں سمجھتے، ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے، لہذا آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے. یہ انہوں نے بیان کیا. چنانچہ جب یہ آیات اس وقت بھی نازل ہوئی، ان آیات کا جو شان نزول بیان کیا گیا کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ ابتدا اسلام میں مشرکین مکہ نے اسلام کی طاقت کو اور اسلام کی قوت کو دبانے کی پوری کوششیں کی، مسلمانوں کو اذیتیں دیں، مسلمانوں کو خوف زدہ کیا اور مال کے ذریعے سے مال دے کر ان کو مائل کرنے کی طرف اپنی طرف کوشش کی، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، بائیکاٹ بھی ہوئے، کیا کیا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم نے ڈھایا گیا. چنانچہ لیکن جو جو اسلام کو دباتے چلے گئے اسلام ابھرتا چلا گیا، اسلام آگے بڑھتا چلا گیا. حضرت حمزہ جو قریش کے مسلم سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بہت بڑے سردار، وہ مسلمان ہو گئے، ان کے حوصلے بہت پست ہوئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا قوی اور جری انسان اسلام میں داخل ہوا، اس تو ان کے حوصلے اور زیادہ پست ہو گئے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم طاقت کے ذریعے سے تو اسلام کو دبا نہیں سکتے، تو چلو پیسوں کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کریں اور تاکہ مسلمان اپنی تبلیغ کا راستہ چھوڑیں. اسی کا ایک واقعہ لکھا ہے جو ان آیات کے ذیل میں آتا ہے کہ محمد ابن قعب ابن قرظی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ عتبہ ابن ربیعہ جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا، ایک دن اپنی جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوا، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. عتبہ نے اپنی قوم سے کہا، یعنی یوں تھا کہ حرم ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کونے میں، ادھر عتبہ ابن ربیعہ بیٹھا ہوا. عتبہ نے کہا کہ بھائی مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، تو ہم نے طاقت سے تو دبا کے دیکھ لیا، یہ لوگ دب تو رہے نہیں، تو چلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کا لالچ دے کے آتا ہوں کہ بھائی آپ کو اگر سرداری چاہیے تو ہم آپ کو پوری قوم کا سردار بنا دیتے ہیں، اور اگر آپ کو مال و دولت چاہیے جس کی وجہ سے آپ نے یہ باتیں کی، ایمان کی، اسلام کی، اور اپنے دین جو ہمارا دین ہے آبا اجداد کا، اس کے برخلاف آپ نے دعوت دین دی، تو ہم آپ کو اتنا مال و دولت دیں گے کہ پورے قریش میں آپ سب سے مالدار ہو گے. تو اگر عہدہ چاہیے تو بڑا سردار بنا دیتے ہیں، اور اگر مال چاہیے تو بہت بڑا مالدار بنا دیتے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ اب تک تو ہم نے طاقت کے ذریعے کوشش کی، چلو عتبہ سے کہا کہ تم یہ کوشش کر کے دیکھ لو، آپ کو جا کر مال و دولت کی پیشکش کرو. تو اور یہ اس وقت ہوا تھا جب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کی طاقت بڑھ رہی تھی. تو عتبہ کی پوری قوم نے کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ضرور کر لو. آپ عتبہ اپنی جگہ سے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آیا اور یہ گفتگو شروع کی کہ ہمارے بھتیجے، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم قریش میں آپ کو ایک مقام بلند نسب اور شرافت کا بھی حاصل ہے، آپ کا خاندان ایک وسیع ہے اور ہم سب کے نزدیک آپ بڑے محترم اور مکرم ہو، مگر آپ نے قوم کو ایک بڑی مشکل میں پھنسا دیا. آپ ایک ایسی دعوت لے کر آئے جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، اور ہم تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، پوری قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، آپ نے آ کر کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، آپ نے بیوقوف بنایا ہم، ان کے معبودوں پر اور ان کے دین پر عیب لگایا، ہمارے معبودوں کو آپ نے برا بھلا کہا، یعنی بتوں کو برا بھلا کہا، اور جو آبا و اجداد ہمارے اور آپ کے گزر چکے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کافر قرار دیتے کیونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے، اس لیے آپ میری بات سنیں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عتبہ بن ربیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ اگر اس کو پسند کر لو تو جیسا آپ کہو گے ہم ایسا کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الولید کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، میں سنوں گا آپ کی بات. عتبہ ابو الولید نے کہا کہ اے بھتیجے، آپ نے جو تحریک چلائی اگر اس کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اتنا مال و دولت جمع کر کے دے دیں گے کہ ساری قوم میں سب سے زیادہ مالدار انسان آپ ہوں گے. اور اگر آپ کا مقصد اقتدار ہے، حکومت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، تو ہم آپ کو اپنی پوری قریش قوم کا سردار مان لیں گے اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. آپ کو اگر بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیں. اور اگر یہ صورت ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی جن یا شیطان ہے جو آپ کو کاموں پر مجبور کرتا ہے اور آپ اس کو ختم کرنے سے، جن اور شیطان کو ختم کرنے سے عاجز ہیں، تو ہم ایسے معالج کو، عامل کو بلائیں گے جو آپ کو اس تکلیف سے نجات دے دے گا. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کوئی جن انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اس لیے شاید آپ نے ایمان کی دعوت دی ہے اور ایک اللہ کی دعوت دی اور ہمارے بتوں کو کافر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو الولید آپ نے بات پوری کر لی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی بات پوری کر لی. آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی بات پوری کر لی، میں اپنی بات کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کر. تو عتبہ نے کہا کہ آپ اپنی بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے یہ سورہ حامیم سجدہ فصلت کی آیات تلاوت کی اور یوں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب الفصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور یہ پڑھا، کتاب الفصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون. یہ آیت تلاوت کی. جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر تم لوگ اعراض کرو گے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ عَرَضُوا، اگر تم نے اللہ کے حکموں سے اعراض کیا، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کو فرما دیجئے میں تم کو ڈراتا ہوں اللہ کی اس بجلی کی کڑک سے، اللہ کے اس عذاب سے جیسا کہ عذاب اور صاعقہ قوم عاد پر، قوم ثمود پر نازل ہوا تھا. تو عتبہ نے جب یہ آیت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر کیا رکھ دیا؟ ہاتھ رکھ دیا اور اپنے نسب اور رشتہ داری کی قسم دی، کہا کہ ان پر رحم کیجئے، آگے کچھ نہ فرمائیے. تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھنا شروع کی تو عتبہ خاموشی کے ساتھ سننے لگا اور اپنے ہاتھوں کے پیٹھ پیچھے ٹیک لگا لی تاکہ غور سے سن سکے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی آیت سجدہ پر پہنچ گئے اور آپ نے سجدہ کیا. پھر عتبہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے ابو الولید، آپ نے سن لیا جو کچھ سنا، اب آپ کو اختیار ہے جو چاہے کرو. عتبہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنی مجلس میں چلا گیا تو جو اس کے ساتھی انتظار میں تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت کی بات کرنے گئے، عہدوں کی بات کرنے گئے تو شاید یہ کوئی اچھی خبر لے کر آئیں اور آپ کچھ پیسوں پر مان جائیں. تو جب وہ واپس آنے لگے عتبہ، تو ان کے ساتھیوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا، اب اس کا چہرہ وہ نہیں رہا جس چہرے سے وہ یہاں سے گئے تھے. جب عتبہ اپنی مجلس میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ کہو ابو الولید کیا خبر لائے، تو عتبہ ابو الولید نے کہا کہ میری خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا، خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا. خدا کی قسم نہ تو یہ جادو کا کلام ہے نہ یہ شعر کاہنوں کا کلام ہے جو وہ شیاطین سے حاصل کرتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ شاید آپ کے پاس شیاطین جنات آ گئے ہوں جس کی وجہ سے آپ نے بات کی. اے میری قوم قریش، تم میری بات مانو اور اس معاملے کو میرے حوالے کر دو، میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے اور ایذا سے باز آ جاؤ۔ دیکھو ہم قرآن پاک کی جو آیات کے الفاظ کا چناؤ ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس سے ہم واقف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری یہ مادری زبان نہیں۔ وہ قوم جو تھی نا، وہ عربی زبان کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت والی قوم تھی، انہوں نے سنتے ہی اندازہ لگا لیا کلام انسان کا ہے نہیں، نہ جادو ہے نہ جنات ہے، یہ تو کچھ اوپر کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے، شیاطین کا کلام نہیں ہو سکتا، شیاطین اتنا قادر الکلام نہیں ہوتے۔ اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ان کے راستے سے ہٹ جاؤ، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اوپر کی اللہ کا کلام ہے، ان کی ایذاؤں سے بات آ جاؤ اور ان کے کام اور ان کو ان کے کام پر چھوڑ دو، کیونکہ ان کے اس کلام کی ضرور ایک خاص شان ہونے والی ہے، تم ابھی انتظار کرو، باقی عرب لوگوں کا معاملہ دیکھو، اگر قریش کے علاوہ باقی عرب لوگوں نے ان کو شکست دے دی تو تمہارا مطلب بغیر تمہاری کسی کوشش کے حاصل ہو جائے گا، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، تم نہیں باقی بچ سکو گے، تم نہیں ٹک سکو گے ان کے مقابلے میں، ان کی عزت سے تمہاری عزت ہوگی، اس وقت تم ان کی کامیابی کے لیے شریک ہو گئے۔ اس کے ساتھی قریشیوں نے جب اس کے کلام کو سنا تو کہنے لگے، اے ابو الولید، تم پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جادو کر دیا۔ عتبہ نے کہا، میری رائے تو یہی ہے جو کچھ کہہ چکا، آگے تم اختیار۔ یہ ان آیات کا شان نزول تھا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کفار کے تین قول نقل کیے کہ جو کفار نے کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پہلا تو یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی آپ دنیا میں، آج بھی مسلمانوں کو بھی آپ جب اللہ تعالیٰ کا احکامات بتاؤ، اگر آپ لوگوں کو کہو کہ نماز پڑھو، بڑے آرام سے سنتے رہیں گے، روزہ رکھو بڑے آرام سے سنیں گے، ذکر کرو بڑے آرام سے سنیں گے، لیکن جہاں آپ نے کوئی ایسی بات کی جس سے لوگوں کے مفادات پر زد پڑی، کوئی مشکل پیش آئی، اب فوراً آ جاتے، کہتے آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو ہمارے مسائل کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور یہ جو عالم ہیں، علماء ہیں، یہ لوگوں کی بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ آگئی نا وہی والی بات جو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی، کہ آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے، ہم آپ کی بات نہیں سمجھ رہے، ہمارے کانوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے۔ آج بھی میں یہ نقشہ تو اللہ رب العزت نے کفار کا کھینچا قرآن پاک میں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کا حال اس سے مختلف نہیں، آج ہمارے ہاں کتنی بے حیائی ہے، ہماری لڑکیاں شادیوں میں ڈانس کرتی ہیں، آج شادی کیا ہے، ناچ گانوں ہیں، ہے نا جی، بے حیائی ہے اور تقریبات بے پردہ ہے۔ آپ ذرا سناؤ اللہ کا حکم، پھر جواب سنو، آپ کیا جواب دیتے ہیں لوگ؟ آپ لوگ کہیں گے کہ آپ بھی پرانے زمانے کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تمہاری، یہ بھی کوئی کرنے کی باتیں ہیں کہ آپ بے حیائی کی باتیں کرتے ہو، پردے کی باتیں کرتے ہو، آپ حلال کھانے کی باتیں کرتے ہو، آپ سود چھوڑنے کی باتیں کرتے ہو۔ جب آپ زیادہ بحث کرو گے تو کہہ کے، اچھا بھائی تم اپنا کام کرو، اپنا کام کرتے ہیں، تمہیں ہماری بات سمجھ میں آنی تھی، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، تم اپنا کرو، ہمیں اپنا کرنے دو، ہم اپنی شریعت میں عمل کریں گے، تم اپنی شریعت پر عمل کرو۔ حالانکہ شریعت تو اللہ کی ایک ہی ہے۔ یہ دیکھو وہی بات ہے، وہ طریقہ، وہ باتیں جو اللہ رب العزت عتبہ کی بیان فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج ہمارے سامنے بھی یہی ہے۔ تو انہوں نے تین بیان کی کہ ہمارے درمیان پردے حائل ہیں، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے اللہ، تو اس لیے اللہ رب العزت نے باتیں ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ معاملہ یہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحا الیہ، اللہ نے میری طرف وحی نازل کی، انما الہکم الہ واحد، ہمارا اور آپ کا خدا الگ الگ نہیں ہے، ایک خدا ہے، ہم سب کا خدا کون ہے، ایک ہے، ہمارا پالنے والا ایک، ہمارا پیدا کرنے والا ایک، ہمیں حکم دینے والا ایک، ہمارے لیے شریعت بھیجنے والا ایک، جنت اور دوزخ بنانے والا ہمارا ایک اللہ، فاستقیموا الیہ واستغفروا، اللہ کے لیے طرف تم سیدھے ثابت رہو، واستغفروا اللہ سے اپنی معافی طلب کرو، وویل للمشرکین ہلاکت ہو مشرکین کے لیے جو اللہ کی بات نہیں مانتے، ہلاکت ہو کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے جو اللہ کی بات کو تسلیم کرتے نہیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنی رائے چلاتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنی بات کرتے ہیں. چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین لا یؤتون الزکات وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے. زکات کا لفظ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس لیے دیا کہ زکات کی فرضیت اصل میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے پہلے ان کے اوپر مکہ مکرمہ میں احکامات آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن تفصیلات اس کی زکات کی وہاں آئیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے اور آخرت کے وہ لوگ منکر ہیں، فرائض اسلام سے غافل ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکات ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے ان الذین، کے وہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. ہلاکت اور بربادی کا مطلب یہ، زکات نہ دینے والا انسان وہ جو اور آخرت کے بھی منکر رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے. اس کے برخلاف جو لوگ کے ایمان لے کر آئے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ کے ایمان لے کر آئے نیک اعمال کے لیے، ان کے لیے اجر و ثواب ہے جو کبھی بھی تھمے گا نہیں. اتنا اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب ان کے لیے ہے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں. وقتی طور پر ان کے لیے زندگی میں کچھ اعمال کرنے میں مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے وہ اجر و ثواب ہے جو کبھی رکنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ان آیتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیر گناہوں کی مغفرت فرما، ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو آسان فرما. اللہم صلی علی محمد.